الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكم من ملك في السماوات والارض لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. فرمایا کتنے مقربان بارگاہ فرشتے ہیں جو آسمانوں پہ رہتے ہیں، جن کی عظمت یہ ہے ہمہ وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہیں، ہمہ وقت تسبیح کر رہے ہیں، ہمہ وقت سراپا اطاعت ہیں. ان کی سفارش بھی کسی کے لیے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ کریم انہیں اجازت دیں اور پسند فرمائے. یعنی کفار تو پتھر کے بتوں کو سفارشی بنائے ہوئے ہیں، اپنی من گھڑت خیالی تصویروں کو سفارشی بنائے ہوئے ہیں، الف بے جیم کے دروازے پہ دھکے کھاتے رہتے ہیں. کہتے ہیں یہ لیقربونا عند اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، یہ ہماری سفارش کریں گے. فرمایا جو خود آسمانوں میں رہتے مقربان بارگاہ فرشتے ہیں وہ بھی کسی شخص کی سفارش تب تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو اس کی سفارش کے لیے. اور اللہ کی اجازت کفار و مشرکین کی سفارش کے لیے کسی کو بھی نہیں ہے. یعنی سفارش کے لیے بھی جس کی سفارش کی جانی ہے اس میں ایک استعداد ہونی چاہیے، وہ کم از کم ایمان ہوگا اس میں تو اس کی شفاعت جائز ہے. جب ایمان ہی نہیں ہے تو غیر مومن کے لیے تو کسی کو اجازت بھی نہیں کہ وہ سفارش کرے. سفارش کوئی کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ اور بات، بعض سفارشیں کی جاتی ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن سفارش تو کر سکتا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، قبول ہونا نہ ہونا تو وہ آگے کی بات ہے. تو فرمایا یہ کفار ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ انسانوں سے، بتوں سے، اپنے فرضی خداؤں سے سفارش چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ہم میں تو وہ قوت نہیں کہ اس بارگاہ تک رسائی ہو، تو یہ جو ہے ہمارا وسیلہ بن جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور یہ ہماری سفارش کریں گے. تو فرمایا یہ غلط کہتے ہیں. سفارش کے لیے اہلیت و استعداد شرط ہے. آپ دنیاوی نظام میں دیکھتے ہیں کوئی غیر ملکی یہاں آتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے یا اس کو گناہ ہو جاتا ہے تو کون اس کی سفارش کرے گا؟ وہ تو اس ملک کا رہائشی نہیں ہے، کوئی اسے جانتا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو وہاں جس میں ایمان نہیں ہے وہ اسی طرح اسے کوئی نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، لہذا یہ ان کا زوم ہے، باطل ہے کہ یہ بت، یہ پتھر، یہ فرضی خدا، یہ ان کی سفارش کریں گے. کفار کا تو یہ طریقہ تھا ہی, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اس طرح کی رسوم اپنا لی ہے. عمل نہیں کرنا, اتباع رسالت نہیں کرنا, اور مفروضوں پہ رہنا کہ یہ سفارش کر دے گا, پیر صاحب کو شرینی دے دو, پیر صاحب ہمیں بخشوا دیں گے, ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے, حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں اس میں سے حصہ دے دو پیروں کا بھی اور پیر بخشوا لیں گے. فرمایا تو مقرب فرشتے بھی اس کی سفارش نہیں کر سکتے جس میں ایمان نہ ہو. ایمان نام ہے اطاعت اور عمل صالح کا. شفاعت یہ ہے کہ ہم جو عمل بھی کرتے ہیں اور ہمارا ایمان بھی جس درجے کا ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے. ہماری عبادات, ہمارے سجدے, وضو بھی صحیح ہے, عقیدہ بھی درست ہے, نماز بھی وقت پر پڑھی, رکوع سجود بھی ٹھیک کیا, پھر بھی جو کچھ ہم نے کیا وہ اپنی ہماری استعداد کے مطابق ہے, وہ بارگاہ بہت عالی ہے, وہاں ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے. اللہ کے انبیاء, اللہ کے نیک بندے, اللہ کے فرشتے وہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کا عقیدہ درست تھا, عمل میں کوشش کرتے تھے, پھر کمی رہ گئی. ایمان ہی نہیں ہے تو شفاعت کی اجازت ہی کسی کو نہیں ہے, تو پھر یہ بت کیا کریں گے اور الف بے جیم کیا کرے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرات یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ, اور یہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے یہ کفار ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر دین بنا لیے ہیں. یہ تو فرشتوں کو مونس گردانتے ہیں, یعنی انہیں اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, فرشتوں کو مذکر نہیں کہتے, مونس کہتے ہیں. ما لہم بہ من علم, ان جاہلوں کے پاس کیا علمی دلیل ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں. ان یتبعون الا الظن, یہ محض بےہودہ خیالات کی پیروی کرتے ہیں. ظن بے مقصد, بےہودہ, بے فائدہ, بے اصل خیالات کو ظن کہتے ہیں. اس کے بھی دو درجے ہیں. قرآن کریم اور حدیث شریف سے جو احکام اخذ کیے جاتے ہیں, واضح قرآن کی آیت حکم دے رہی ہے یا حدیث پاک ایک کام کی واضح طریقہ بتا رہی ہے, تو یہ اسے کہتے ہیں قطعیات, یعنی قطعی حکم, فیصل جو بالکل جس میں کوئی شبہ. اب اس کے بعد وہ احادیث آ جاتی ہیں جو صحت کے اس درجہ کو نہیں پہنچتی. احادیث کی درجہ بندی کی گئی ہے, صحیح جو بلا شک و شبہ ثابت ہوگی, اس سے کم درجے کی جس کی روایات میں یا جس کا کوئی راوی ایسا پایا گیا کہ اس پر جرح ہو سکتی ہے, اسے حسن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد غریب آ جاتی ہے جس کی روایات بہت کمزور ہوں لیکن وہ حدیث ہو. اس کے بعد پھر وہ آ جاتی ہیں جنہیں من گھڑت لوگوں نے حدیث کے نام پہ بنا لیا, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب جو حدیث حسن ہے یا کچھ حد تک اس کا ثبوت ہے لیکن قطعیت کو نہیں پہنچی, اس پر جو مسائل اخذ کیے جائیں گے انہیں ظن کہتے ہیں, ظنی کہتے ہیں. ظن قیاس کرنا, خیال کرنا, اور یہ محمود ہے. جو ظن اپنے طور پر بلا دلیل کیا جاتا ہے وہ بےہودہ خیالات ہوتے ہیں. تو فرمایا کفار کا تو ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, کوئی دلیل انہوں نے تلاش نہیں کی. ان یتبعون الا الظن, یہ محض اپنے بےہودہ خیالات کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا, اور یقیناً یہ گمان اور بےہودہ خیالات جو ہیں یہ بندے کو حق سے مستغنی نہیں کر سکتے, حقیقت سے اسے بری قرار نہیں دے سکتے، حقیقت اپنی جگہ ہے اور ان کے بیہودہ خیالات جو ہیں اس سے حقیقت نہیں بدلتی. فَعَارِضْ أَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. اللہ اللہ اللہ، فرمایا میرے حبیب یہ اپنے بیہودہ گمانوں میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے، اللہ کریم کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اللہ کریم کو پہچاننے کا طریقہ ذکر الہی ہے. ذکر الہی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لانا، یہ بھی ذکر الہی ہے جس میں اللہ کی یاد موجود ہے. یعنی عقیدہ درست ہونا ذکر الہی ہے. پھر اس کے بعد اعمال کی باری آ جاتی ہے، جسے عملی ذکر کہا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کیا جائے. ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ایسا اللہ کا حکم ہے. تو اس میں اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کا ذکر آ گیا، یہ عملی ذکر ہے. نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، یہ سارا عملاً ذکر ہے. کاروبار کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، روزی کماتا ہے، بچے پالتا ہے، گھر بناتا ہے، شرعی حدود کے اندر حلال مال کما کے حلال پاک طریقے سے کھاتا ہے، تو سارا ذکر بن جاتا ہے. یہ عملی ذکر ہے. اب اس کے بعد باری آتی ہے ذکر کا، اس سے بڑا درجہ لسانی ذکر ہے. کلمہ پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو زبان سے یاد کرتا ہے، یہ زبانی ذکر ہے. ایمان لانا ایک بار کا کام ہے، اس کی ایک حد ہے. زبان سے ذکر، عمل سے ذکر کرنے کی حدود و قیود ہیں. زبان سے ذکر کرتا ہے ہمیشہ، سوائے ذکر سچی بات کرنا بھی ذکر الہی ہے، سچ بتانا بھی ذکر الہی ہے، حق سننا بھی ذکر الہی ہے، لیکن سب کی حدود ہیں. سو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، غافل ہو جائے گا، اور ایسے امور میں لگ جائے گا جہاں عظمت الہی بھول جائے گی. اس کے بعد ہے ذکر قلبی خفی، قلب کو ذاکر کر لینا تاکہ ہمہ وقت کبھی ذکر میں غفلت نہ آئے، انقطاع نہ آئے. تو حضور کی شفاعت کے لیے یا نیک اور بھلے لوگوں کی شفاعت کے لیے، یا یہ کہہ لیجئے عام زبان میں پیروں فقیروں کی شفاعت کے لیے، یا فرشتوں کی شفاعت کے لیے، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارشی لے جانے کے لیے کم از کم ذاکر ہونا ضروری ہے، اور کم از کم ذکر ایمان ہے. تو فرمایا جو میرا ذکر ہی نہیں کرتے، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے. فَعَارِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تو ذکر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ان کا مقصد حیات حصول دنیا ہے، ان کا مقصد حصول آخرت ہے ہی نہیں. ہماری بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جب اپنے نظام کو دیکھتے ہیں، آج کا جو نظام ہم پر مسلط ہے، ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے کالجوں میں، بہت اعلیٰ درجے تک کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لیتا ہے تو اسے کوئی اللہ کی عظمت، رسول اللہ کی صداقت، قرآن کی صداقت نہیں بتائی جاتی. صرف وہ کچھ سکھایا جاتا ہے جس سے وہ دنیا کمائے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھٹکتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ دنیاوی علم نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی علم ضرور ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے، ساری عمر سیکھنا چاہیے، لیکن اولیت دین کو ہے. دین سیکھا جائے اور دنیا کو دین کی حدود کے اندر رکھا جائے. جب دنیا کے سارے امور کو ہمیں ایک حد کے اندر رکھنا ہے تو اس حد کا جاننا اس سے پہلے شرط ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے دین جاننا دین سیکھنا شرط ہے, اور جب دین ہم سیکھیں گے نہیں جانتے نہیں ہیں تو پھر دنیا کو کیسے دین کے تابع کریں گے, پھر تو دنیا طلبی میں ہی عمر بسر ہو جائے گی. اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہم نے اس وعدے پہ حاصل کی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ, لیکن ہمارے نظام نے اس میں سے الا اللہ کو کاٹ دیا اور ہم اس طرح جی رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں, کسی کی ضرورت نہیں, کسی کو ہم جانتے نہیں, اس کی عبادت, اس کی رضا, اس کی اطاعت کا کیا انداز ہے ہمیں خبر ہی نہیں. یہ پتہ تب چلے گا جب یہ ممبران اسمبلی, جب یہ حکمران قیامت کو پیش ہوں گے. لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں نیکی کے وعدے پر, اور جب ممبر اور وزیر اور ایم پی اے ایم این اے بن جاتے ہیں تو پھر محض کنجروں کے مجرے دیکھتے ہیں. یہ ہمارا ماحول ہے. کیا حق ادا کر رہے ہیں اس کا؟ تو بنیاد دینی علم ہے, سب سے پہلے دین اور دین کے تابع دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ علم حاصل کریں. یہ جو معروف علوم ہیں آج کل سائنس کے بھی, ان سب کے موجد مسلمان ہیں. جب مسلمان علمی دنیا میں کمالات دکھا رہے تھے تو یہ مغرب جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. یہ بحری بیڑے, یہ کشتیاں, یہ جہاز, یہ بارود, یہ توپیں, یہ فن سپاہگری, یہ سائنس, اس کی تحقیق, ان کے بنیاد جو ہے یہ ساری مسلمان محققین نے رکھی. اہل مغرب نے تو اسے مزید ڈیویلپ کر کے اسی بنیاد پر وہ ایجادات بنا کر اپنے نام کر لی. تو گویا مسلمان دینی علوم میں فاضل تھے اور دنیاوی علوم میں بھی ماہر تھے. لیکن ہماری اب بدنصیبی یہ ہے کہ ہم ذکر الہی کو, یاد الہی کو, دینی علوم کو چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے پڑ گئے. فاعرض عمن تولى, اے میرے حبیب جو پیش پھیر کے چل دے آپ بھی اس سے رخ انور ہٹا لے, یعنی جو اللہ کے احکام کی, دین کی, عقائد کی پرواہ نہ کرے آپ اس پر توجہ نہ فرمائے. زندگی اور حیات مستعار میں اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ نبی کریم کسی سے رخ انور پھیر لیں, توجہ ہی نہ فرمائیں, بات ہی نہ سنیں, پرواہ ہی نہ کریں یہ کس گڑھے میں گرتا ہے, کہاں ہلاک ہوتا ہے. تو حضور تو اللہ کے حکم پر کاربند ہوں گے. یہ کیوں میرے ذکر سے غافل ہیں؟ کیوں میری عظمت سے بیگانہ ہیں؟ کیوں آخرت کی طلب میں محنت نہیں کرتے؟ کیوں سچ نہیں بولتے؟ کیوں دوسرے کا حق مارتے ہیں؟ کیوں رشوتیں کھاتے ہیں؟ کیوں قرضے لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں غریبوں کا خون اور پھر حکومت سے معاف کراتے پھرتے ہیں؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ولم یرد الا الحیات الدنیا, یہ آخرت سے بے خبر ہیں. انہیں صرف دنیا 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 چاہیے, حکومت ملے, اقتدار ملے, عہدہ ملے, دولت ملے, دنیا دنیا دنیا, اسی میں فنا ہو جاتے. ذالک مبلغہم من العلم, اللہ اللہ, ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہے. ان بد نصیبوں نے جو پڑھا, جو سیکھا, جس میں عمر لگا دی, اس علم کی رسائی یہاں تک ہے. وہ علم جو عظمت الہی سے آشنا کرتا, جو آخرت سے آشنا کرتا, جو آخرت کی راہیں کھولتا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف کرتا, جو آپ کے اتباع کی امیدیں پیدا کرتا, انہوں نے وہ علم حاصل ہی نہیں کیا. ذالک مبلغہم من العلم، ان کے علم کی رسائی یہاں تک ہے کہ پیسے کماؤ، دولت کماؤ، شہرت کماؤ، بڑا بندہ کہلاؤ. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اور یاد رکھیں جو بھی راہ کی حق سے بھٹکتا ہے وہ کوئی اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ کریم اسے جانتے ہیں، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. عالم سب سے زیادہ جاننے والا، ہر ایک کے بارے، اس کے ارادوں کے بارے اللہ کریم خوب جانتے ہیں. وہو اعلم بمن اہتدا، اور جو ہدایت پاتے ہیں انہیں بھی خوب جانتا ہے، ہر فرد سے واقف ہے، اس کے ارادوں سے، اس کی تمناؤں اور آرزوؤں سے آگاہ ہے. لہذا جو دنیا طلبی میں اللہ کی عظمت کو بھول جاتے ہیں انہیں بھی خوب جانتا ہے، اس کا بدلہ انہیں بھگتنا پڑے گا. اور جو اسی دار دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام بھی عبادت کے طریقے سے کرتے ہیں، ہر دنیا کا کام جو اللہ کی اطاعت اور نبی کے اتباع میں کیا جائے وہ دین ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، یعنی وہ جو دنیا کا کام کرتا ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، وہ بھی دین ہے. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، کہ کافر جو عقائد فرضی گھڑ لیتا ہے وہ بھی حصول دنیا کے لیے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. زمینوں اور آسمانوں کی تمام نعمتیں، تمام چیزیں، ہر شے اللہ کریم کی ذاتی ملکیت ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہے. اس لیے کہ جو برے کام کرتا ہے وہ ان کا بدلہ پائے، اور جو اچھے کام، اطاعت اور اتباع اختیار کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس کا خوبصورت بدلہ پائے. دنیا اور آخرت کے، یہاں عجیب بات یہ ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، بالائے آسمان جو نعمتیں ہیں، زمین پر جو نعمتیں ہیں. تو مطلب مراد اور نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کی زندگی ہو یا اخروی زندگی، یہ عالم ہو یا عالم آخرت ہو، زمین کی نعمتیں ہوں یا بالائے آسمان کی حقیقتیں، یہ سب اللہ کا ذاتی مال، ہما وقت اس کے قبضہ قدرت میں ہے. لہذا جو برائی کرتا ہے اس کے برے نتائج بھی بھگتتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. بدکار بادشاہ ہو سکتا ہے، بدکار امیر ہو سکتا ہے، بدکار حاکم ہو سکتا ہے، بدکار بہت بڑا مشہور اور طاقتور ہو سکتا ہے، لیکن سکون کا ایک لمحہ بھی اسے زندگی میں نصیب نہیں ہو سکتا، تڑپتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، حسرتوں بھری زندگی گزارتا. یعنی دنیا کی نعمتیں بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور کتنی حسرت ہے ان لوگوں پر. فورڈ ایک کمپنی ہے امریکہ کی، اور بڑی پرانی کمپنی ہے، اور اس کی بہت گاڑیاں مشہور ہیں، فورڈ ٹرک بھی ہیں، فورڈ بسیں بھی ہیں، فورڈ کاریں بھی ہیں. تو ایک دفعہ اس کا جو مالک تھا، یہ بڑی دیر کی بات ہے، وہ پاکستان آیا. اب تو مر کھپ گیا ہوگا کہیں. اس وقت فورڈ کمپنی کا عالم یہ تھا کہ ایک منٹ میں 2000 گاڑیاں اس کے کارخانے میں تیار ہو جاتی تھی، جو روئے زمین پر دنیا میں بانٹی جاتی تھی، تقسیم ہوتی تھی، فروخت ہوتی. وہ پاکستان آیا، اور ہمارا جو فوجیوں کا کوئٹہ کا سکول ہے وہاں اس نے خطاب کیا، اور یہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس کالج میں خطاب کرے، جس میں فوجی افسر کورس کرتے ہیں، سٹاف کالج اسے کہتے ہیں. الحمدللہ اسلام کے موضوع پر اس میں دینی موضوع پر میں نے خطاب کیا تھا، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ اسلامی انداز فکر جنگ اور جہاد کے بارے کیا ہے. اس نے وہاں مسٹر فورڈ نے خطاب کیا تھا، تو پھر وہ بیٹھا جب مجلس میں، تو اس کا کمانڈنٹ جرنیل ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میرا عالم یہ ہے کہ بسابے پناہ دولت ہے میرے پاس، لیکن میں صرف انڈے کی سفیدی یا ابلے ہوئے چنوں کا پانی پی سکتا ہوں اور کوئی غذا نہیں کھا سکتا. اتنی دولت ہے ایک چائے کا کپ نہیں پی سکتا، ایک گلاس دودھ نہیں پی سکتا، ایک کیلا نہیں کھا سکتا، ایک سیب یا ایک انار نہیں کھا سکتا. کیا اللہ کی شان ہے، کیسی عجیب گرفت ہے کہ حسرت سے دیکھ سکتا ہے، کھا نہیں سکتا. یہ تو ایک پہلو ہے، اسے نیند نہیں آتی ہوگی، حسرت سے راتوں کو بیٹھ کے سوچتا ہوگا کہ کیسے لوگ ہیں جو سوئے ہوئے. اسے چلنے پھرنے میں مصیبت ہوگی، دنیا کی لذتیں اس کے لیے بے معنی ہو گئی ہوں گی، تو اس دولت کو کیا کرے گا. فرمایا زمین و آکار گئے حیات اس کے، آپ آج جو بے دین حکمران، جو بے دین عمراں ہیں، دیکھ لیں ان کی زندگیاں بھی ایسی. پچھلے دنوں ہمارے ایک مرکز کے عہدیدار ہمہ وقت نے وزیر اعظم کے ساتھ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی بیٹی نے ایک یہودی سے شادی کر لی. یہ پچھلے دنوں، پچھلے ہفتے دو ہفتے کی بات ہے. یعنی ان کی آبرو بھی کوئی نہیں. اس باپ پہ کیا بیتنی چاہیے جس کی بیٹی زبردستی ایک کافر کے گھر چلی جائے، وہ بھی یہودی کے ہاں. وہ اب بھی وزیر اعظم کے ساتھ نظر آتا ہے، تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. فرمایا دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اگر بدکار کے پاس کچھ ہے بھی تو اس سے وہ استفادہ نہیں کر سکتا، حسرت ہی رہتی ہے اور حسرت ہوتی ہے. ایک بندے کے پاس وسائل ہی نہیں ہے تو وہ فاقے سے رہتا ہے، تو دکھ تو اسے بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بندے کے گرد کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے اور وہ نہیں کھا سکتا، اس کی حضرت کیسی ہوگی. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، بھئی سفارش ان کی ہوتی ہے جو بڑے بڑے گناہوں سے، کفر و شرک سے، بدعت سے، برائی سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں. اسم کہتے ہیں عملی گناہ کو، اور گناہ کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو عموماً معاشرہ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا، خواہ وہ کافروں کا معاشرہ ہو. جیسے جھوٹ بولنا، اب کافر معاشرہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ اچھی بات نہیں ہے. چوری کرنا، کافر معاشرہ بھی کہتا ہے یہ اچھی بات. تو اس ان گناہوں کو جنہیں عمومی معاشرہ بھی اچھا نہ سمجھ، تو انہیں لمم کہتے ہیں، چھوٹے گناہ. کفر کرنا، آخرت کا انکار، نبی علیہ السلام کی توہین، صحابہ کی توہین، ایسے عقائد، یہ تو کبائر ہو گئے نا، بہت بڑے بڑے گناہ. تو فرمایا جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور فواحش کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو جائے تو اس پر فوراً توبہ کریں اور پھر آئندہ اس سے باز آ جائے. تو یہ لمم جو ہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. صاحب مناسب لوگ جو ہیں، ابدال، اقطاب، غوث، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نبی نہیں ہے. نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی. تو جو نیک بندوں سے کوتاہی، سستی، کمی ہو جاتی ہے، فرمایا اس کی تو سفارش ہے، جو صریح اسلام کے خلاف چل پڑتے اس کی کیا سفارش ہے؟ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ، اللہ کی رحمت تیرے پروردگار کی بخشش بہت وسیع ہے. لہذا خطاؤں کو جو بتقاضائے بشریت ہو جاتی ہیں بشرطے کہ عقیدہ درست ہو تو ان کو وہ معاف فرما دیتا ہے. وَأَعْلَمُ بِكُمْ، اب یہ کون تعین کرے گا کہ یہ عقیدہ تو درست تھا، ارادہ بھی صحیح تھا، لیکن ٹھوکر لگ گئی؟ فرمایا وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ خود درجہ بندی کر لے گا. تمہاری یا تمہارے پڑوسیوں کی یا ارد گرد کے لوگوں کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہما وقت ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. وَعَلَمَ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تمہارے ذرات ایٹم زمین میں منتشر تھے، ان ایٹموں سے مل کر سیل بنا. وہ سیل مل کر انسانی وجود بنا. ان ایٹموں کو اس نے کہاں کہاں جمع کیا، کس کس سانچے میں ڈھالا، کس طرح سے ایک وجود تک پہنچا. ان ذرات سے کہیں پھل بنائے، کہیں ادویات جڑی بوٹیاں پیدا کیں، کہیں زراعت چاول گندم وغیرہ یہ پیدا کیں، پھر وہ غذائیں مختلف جگہ سے ہوتی ایک شخص تک پہنچیں، اس کے سلب میں پھر وہ جمع ہوئے، پھر وہاں ایک سیل بنا، پھر وہ شکم مادر میں گیا. وَعَالُمِ لَكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جب تم زمین میں منتشر تھے تمہارے ذرات سے واقف تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، پھر جب تم ایک معمولی سا ننا منا چھوٹا سا بچہ بن رہے تھے ماں کے شکم کے اندر، اور وہ سیل آ کر جمع ہو رہے تھے، وہ اس وقت بھی وہ خود بنا رہا تھا، وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. تم خود کو نہیں جانتے تھے جب ذرات خاکی میں تھے، وہ تمہیں جانتا تھا. تم صلب پدر میں تھے، خود سے واقف نہیں تھے، وہ تمہیں جانتا تھا. تم شکم مادر میں بن رہے تھے ننا منا بچہ، اور وہ تمہیں بنا رہا تھا، وہ جانتا تھا، تم خود کو نہیں جانتے تھے. فلا تزکو انفسکم، اب اپنے متقی ہونے کے دعوے نہ کرو، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، وہ تم تو خود سے بھی واقف نہیں تھے، تمہیں تو وہ جانتا تھا. لہذا اگر ایمان بھی نصیب ہو جائے، نیکی اور تقوی بھی نصیب ہو جائے، تو یہ دعوے نہ کرو، اس کی عطا سمجھو اور جھک جاؤ، اور خشوع خضوع حاصل کرو، اور خاکساری اختیار کرو. فلا تزکو انفسکم، نیکی میں بھی اللہ کی اطاعت میں بھی اپنی بڑائی مت لے آؤ، اس کی بڑائی رہنے دو، اس کی کبریائی ہے، تم کچھ نہیں ہو. اگر تم بہت نیک ہو گئے پارس، پھر بھی تمہاری کیا حیثیت ہے، عظمت اس کے حصے میں ہے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، جو نیک ہیں ان سے وہ خوب واقف ہے، نیکی پر اجر اس نے دینا ہے. لہذا اپنی عبادتوں پر بھی، اپنی نیکی پر بھی فخر کرنا چھوڑ دو، خود کو پارسا سمجھنا چھوڑ دو. جو معروم ہے وہ تو ہے ہی معروم، یہ بہت بڑی معرومی ہے کہ کوئی نیکی کر کے راندہ درگاہ ہو جائے، اسے اپنی نیکی پہ گھمنڈ ہو جائے، غرور ہو جائے، اور اللہ اسے اس بارگاہ سے نکال دیں، درکار دیں، یہ بہت بڑی معرومی ہے. جو معروم ہے وہ تو ہے ہی معروم، ایک غریب ہے وہ تو ہے ہی مفلس، ایک بندہ ملک کا حکمران ہے، جب اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے تھرڈ کلاس قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تو فرمایا نیکی کر کے بھی برباد نہ کرو، عظمت اللہ کے لیے ہے، نیکی پر فخر نہ کرو. اگر کوئی واقعی نیک ہے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کون نیکی کر رہا ہے اسے وہ خود خوب جانتا ہے. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارال عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارال عرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارال عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.